خداوند عالم نے قرآن مقدس میں بہت ساری مثالیں دی ہیں، ان میں سے ایک مثال رسی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس رسی کی کئی حقیقتیں ہیں، یا کہ اس رسی کے بیان کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ رسی وہاں پھینکی جاتی ہے یا کمن جہاں پر کہ کوئی انسان کسی کنویں میں یا کسی پست جگہ میں یا کسی کھائی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اوپر نہیں چڑھ سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کی طرف ایک رسی یا کمن پھینکی جاتی ہے، وہ کمن کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، تھامے رہتا ہے، اور پھر جن ہستیوں نے یا جن لوگوں نے یہ رسی پھینکی ہے وہ اس کو کھینچ لاتے ہیں۔ عالمی بالا کے مقابلے میں روحانیت کی دنیا کے سامنے یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں ایک گہرا کنواں ہے جو تاریک ہے، اور اسی لیے خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ تمہاری طرف ایک رسی آئی ہے۔ یہ رسی امامت کی ہے، یہ رسی نور کی ہے، یہ رسی اپنے وقت میں رسول تھی، اور جہاں امام خدا کی رسی ہے تو امام کی کئی حیثیتیں ہیں۔ امام کی ایک حیثیت اس کی شخصیت ہے جو اس دنیا ظاہر میں رہ کر جماعت کو ترامیم فرماتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں۔ امام کی دوسری حیثیت ہم میں سے ہر فرد کے لیے ہمارے دل کے اندر اس کا نام ہے، اس کی محبت ہے، اس کا ذکر ہے۔ دیکھیں کہ خدا جن الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے ان میں سے ہر ایک لفظ کی میننگ ہے، ہر ایک لفظ کی تاویل ہے، ہر ایک لفظ میں حکمت ہے۔ خدا نے جیسے ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس میں دو شرط ہیں، ایک مضبوطی سے تھامنا ہے، ایسا نہیں ڈھیلے پنے سے نہیں، مضبوطی سے، اور دوسری شرط جو ہے فردن فردن نہیں، تمام افراد نے مل کر اس کو مضبوطی سے تھامنا۔ اور جمی آؤ یہ نگیٹو ہے اور اس کا پوزیٹو ہے، ولا تفرقوا، یہ اس کی تشریح ہے کہ تم سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور فرقہ فرقہ نہیں ہو جانا۔ خیر اس کی بہت تشریح ہے، اور ایک تشریح یہ بھی ہے کہ خداوند عالم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا تو اس وقت تمام مسلمان ایک ہی ہدایت کے جنڈے کے تلے رہ رہے تھے، اور اس وقت یہ سب فرقے فرقنی ہوئے تھے۔ تو خداوند عالم نے اپنے علم کی روشنی میں دیکھا کہ مسلمان فرقہ فرقہ ہونے والے ہیں، لہذا اس کی ممانعت کے طور پر اور اس کی نہی کے طور پر ارشاد فرمایا۔ تو ایک کی تشریح اس کی یہ ہے مختصر، اور بھی اس کی تشریح ہے لیکن میں اس کی زیادہ وضاحت میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اب آئیے اس حکم میں، اس حکم کا اطلاق بہول تمام مسلمین پر بھی ہے، اور اس حکم کا اطلاق جماعت پر بھی ہے، اور اس حکم کا اطلاق افراد پر بھی ہے۔ جہاں اس کا اطلاق جماعت پر ہے، میں نے تو مسلمین پر جس طرح اس کا اطلاق ہوتا تھا اس کا اشارہ کیا، اور جماعت پر جس طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر گروپ الگ الگ امام کی رسی کو نہ پکڑے، بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے افراد جماعت ہیں وہ سب مل کر امام کی رسی کو پکڑے، یہ تو ظاہر بات ہے، لیکن ڈھیلے پنے سے نہیں پکڑے بلکہ مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ اور امام کی رسی کو پکڑنے کے لیے ایک جگہ ہے، اور وہ دیوان ہے، کیونکہ ہر حکم کی بجاوری کے لیے خاص مرکز ہوا کرتا ہے۔ یہ بات ہو گئی صاحب۔ اب اس کے بعد افراد کی طرف آئیے، اس کا اطلاق افراد پر بھی ہوتا ہے۔ جہاں اس کا اطلاق افراد پر ہوتا ہے اس میں یوں ہے کہ ہر فرد مومن سے ان دو مقامات کے بعد تیسرے مقام پر فرمایا جاتا ہے کہ اے مومن تم اپنے تمام خیالوں کو یکجا کر کے امام جو تمہارے اندر ایک قسم کی حیثیت میں موجود ہے اس کو مضبوطی سے بولو، ذکر کو، بول کو یا عام طور پر خدا کے نام کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکمل توجہ سے اور تمام خیالات کی مرکزیت سے نام خدا کو لیں، تاکہ ذکر خدا کی جو رسی ہے، امامت کی جو انفرادی رسی ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ حکیم جب کہتا ہے کہ مضبوطی سے پکڑنا تو اس کے اندر یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہاتھ سے چھوٹ جانے والی ہوتی ہے یا کہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ابھی تو کہا جاتا ہے کہ مضبوطی سے پکڑنا، عام گفتگو میں بھی، دنیا کی مثال میں بھی کوئی حکم کرنے والا جب کہتا ہے کہ مضبوطی سے پکڑو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، نہیں تو یہ چیز ہاتھ سے چھوٹ جانے والی ہوتی ہے۔ تو واقعا زمانۂ نبوت میں فرمایا گیا تھا، جس شان سے فرمایا گیا تھا کہ مسلمانوں تم اس خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ واقعا ہاتھ سے یہ رسی چھوٹ گئی۔ اگر اللہ کے اس امر مقدس کے بموجب لوگ مضبوطی سے تھامے رہتے تو یہ ہاتھ سے چھوٹنے چاہیے، اور وہ پھیرکا پھیرکا ہونے والے تھے، لہذا خدا نے فرمایا تھا کہ ولا تفرق۔ اور اگر خداوند کے امر فرمان کے بموجب پھیرکا پھیرکا نہیں ہوتے تو پھر ان کے ہاتھ میں خدا کی رسی ہوتی۔ دیکھیے کہ جہاں کسی بیماری کا ذکر ہوتا ہے تو حکیم دوا کا بھی ساتھ ساتھ نام دیتا ہے، نسخہ بھی بتا دیتا ہے۔ تو خداوند عالم نے جب دیکھا کہ ایک بیماری پھیلنے والی تھی اور وہ تفرقہ بازی کی بیماری تھی، تو اس کے لیے دوا کے طور پر اور علاج کے طور پر فرمایا کہ خدا کی رسی اٹھا میرے، تو اس کی دوا یہ تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے نہیں سمجھا، اور امام کس طرح خدا کی رسی ہیں اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے خدا کی رسی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اپنے وقت میں، اور قرآن اس خدا کی رسی کے معنی میں حضرت سے وابستہ تھا۔ اور جہاں ہم امام کو خدا کی رسی مانتے ہیں تو اس صورت میں بھی قرآن امام کے ساتھ ایک ہے، کیونکہ قرآن اور امام کے دو دو پہلو ہیں کہ ایک ان کی ظاہریت ہے اور ایک ان کی روحانیت ہے۔ جہاں قرآن کی روحانیت ہے اور جہاں امام کی روحانیت ہے تو اس میں یہ ایک ہے، اس لیے کہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک زندہ روح ہے۔ وہ زندہ روح ایک زندہ شخصیت میں رہ سکتی ہے، کوئی بھی زندہ روح ہے، اور زندہ روح کا تصور کسی ایسی چیز میں نہیں ملتا جو کہ وہ گویائی نہیں رکھتی ہو، وہ بولتی نہیں ہو، وہ خاموش ہو، اور وہ حیات و بقا نہیں رکھتی ہو، تو اس میں روح نہیں ہوتی ہے۔ لہذا وہ روح سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھی، اور آپ کے بعد آپ کے برحق جانشین میں وہ روح ہوتی تھی۔ میں آپ کو ذرا وضاحت سے بتاؤں کہ کس طرح قرآن روح کی صورت میں نازل ہوا۔ دیکھا جائے تو قرآن روح مقدس کی ایک زندہ آواز کی شکل میں تھا، اور اس کے اندر روشنی کی آواز تھی، روحانیت کے اشارے تھے جن کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو ایک زندہ حقیقت تھی، ایک جیتی جاگتی اور بولتی حقیقت تھی، اور اس کا نام روح قدسی تھا. تو یہ روح قدسی آن حضرت پر نازل ہوئی. اس روح کی عکاسی کی گئی, ترجمانی کی گئی. جس طرح میں ایک سائنس کی مثال دے دوں اس مقام پر کہ موجودہ وقت نے اور سائنس نے حقائق کو سمجھنے میں بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں. تو ایک گروپ یا ایک شخص ایک سلجھی ہوئی مووی کو دیکھتا ہے, فلم کو دیکھتا ہے, فرض کیجئے کہ وہ مذہبی قسم کی ہے یا اخلاقی ہے, بہت اچھی ہے, ہم اس سلسلے میں ایک اچھی مثال کو لے لیجیے. تو کچھ افراد اس کو دیکھ رہے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ ہے, اس مووی میں روشنی بھی ہے, مناظر بھی ہیں اور ماحول بھی ہے, آسمان زمین بھی ہے اور بہت کچھ لوگ بھی ہیں. تو اس میں سے اس قصے کو یا ان نصیحتوں کو یا ان اخلاقی باتوں کو قلم بند کیا جاتا ہے, احاطۂ تحریر میں لایا جاتا ہے. تو اس وقت وہ قصہ بہت ہی محدود ہو جاتا ہے. خشک تحریر میں لانے کی بنا پر الفاظ میں وہ گنجائش نہیں ہے جو زندہ حقائق کو اپنے اندر سمجھ سکے. تو وہ مووی اور وہ قصہ اور وہ مناظر اور وہ سین اور وہ باپ اور وہ روشنی اور وہ مختلف مناظر قدرت, آسمان زمین کا سما, موسم اور بارش اور ہر چیز جو ہے یعنی شکل صورت میں تحریر میں نہیں آ سکتی, اور آواز صوت صدا رنگینیوں اور ہر چیز سے جو تحریر وہ خوش پرتی ہے بہت ہی محدود ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روحانیت کی چیزوں کو آپ مادیت میں سمو نہیں سکتے ہیں. یہ روحانیت کے جو حقائق ہیں وہ بہت ہی وسیع ہیں. یہ تو ایک مادی مثال ہوئی کہ مادی مثال بھی الفاظ میں جو ہے مادی چیزیں بھی پوری انبان سے نہیں آ سکتی, پوری شان سے نہیں سمجھ سکتی. تو محدود الفاظ میں ایک قصہ بن جاتا ہے, کچھ الفاظ بن جاتی ہے. لہذا یہ ممکن نہیں تھا کہ رسول نے نزول وحی کے دوران یا معراج کے سلسلے میں یا جبرائیل کے سامنے یا دیدار الہی کے سامنے اور ان عظیم واقعات کے نتیجے میں جو کچھ دیکھا تھا, جو مناظر تھے, ان تمام کو یعنی قرآن کی تحریر میں سمو نہیں سکتے تھے. اور آن حضرت نے قانون خداوندی کے مطابق یعنی ترجمانی کرائی اور موجودہ قرآن بنا, لیکن روح جو ہے, مناظر جو ہے, آواز جو ہے, وہ آن حضرت میں باقی رہی. اب اس آواز کو قرآن میں منتقل کرنا, مذہب میں جو تاریخ میں ایک شخصیت میں منتقل کرنا, دونوں کا آپ یعنی سوچے. سپوز علی میں منتقل کی گئی, تو علی کی کئی حیثیتیں ہیں. علی پیغمبر کے شاگرد بھی ہیں اور بہت کچھ بھی ہے, علی کے وزیر بھی ہیں. تو علی کے دو پہلو ہیں, ایک باطنی پہلو ہے اور ایک ظاہری پہلو ہے. میں فی الحال ظاہری پہلو سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو علی کو اسم اعظم دیا گیا اور انہوں نے بہت ہی جلدی سے اسم اعظم کی روشنی میں روحانی طور پر پیغمبر کے ساتھ رابطہ کو قائم کیا. اور ایک عام مثال سے سمجھیں, بیت الخیال سے آگے چل کر انہوں نے یعنی روحانیت کی بہت ساری مناظر کو طے کیا, اور اسی اثنا میں رسول سے انہوں نے قرآن کو اپنے آپ میں منتقل کر لیا. تو انتقال کے دو مقام ہو گئے, ایک تحریر اور ایک زندہ شخصیت. تو دیکھیں کہ رسول نے دونوں چیزوں کو اپنے پیچھے رکھا, ایسا نہیں کیا کہ اس نے کتاب کو اپنے لیے رکھا ہو یا اس کو ہٹایا ہو. صاف صاف الفاظ میں بتایا کہ قرآن جن معنوں میں, جن حیثیتوں میں, آن حضرت کی نورانیت سے جن مقام, جن مقامات پر منتقل ہوا تھا, ان دونوں مقامات کا نام دیا, کہا کہ اللہ کی کتاب اور میری فطرت آل بیت. تو ان دو مقامات پر دو طرح سے قرآن موجود تھا، مصحف میں یعنی کتاب میں کتابی شکل میں، اور شخصیت میں یعنی امام میں قرآن کی زندہ روح. ابھی ابھی کسی طرح سے قرآن کی زندہ روح کی بات ہوئی تھی، تو لہذا پھر یہی سلسلہ دین حق میں جاری ہے کہ امام ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ عبادت و بندگی اور ذکر کے سلسلے میں قرآن کو منتقل کریں، اور حقائق کو، روحانیت کو منتقل کر کے یعنی قابل اور باصلاحیت مومنین پر یہ ثابت کریں تاکہ ان کو شناخت حاصل ہو. جس معرفت کی ابھی بات ہوئی تھی وہ معرفت اس طرح آتی ہے، اور یہ آپ میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ اس طرح راہ روحانیت میں آگے بڑھیں، قرآن کو دیکھیں، امام کو دیکھیں، جو ایک ہیں. تو قرآن الگ، امام الگ نہیں ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے نور کو منتقل کرتے تھے امام کی طرف، تو اسی وقت اپنا نور کو منتقل کرتے تھے، تو ایک ہی نور تھا. ہم آپ مانتے ہیں اس بات کو، تو مانتے ہیں کہ پیغمبر کا نور امام میں آیا. ہم اس کو یعنی دوسرے حضرات کے سامنے اس کو اپنی دلیل بناتے ہیں، بنیادی دلیل. لیکن ہم نے ابھی یہ نہیں سوچا کسی کے ساتھ ساتھ قرآن بھی منتقل ہوا تھا، بلکہ معلوم نہیں اس، جب میں یہ تشریح کرتا تھا، جب میں کہتا تھا کہ علی ایک طرح سے پیغمبر کے شاگرد تھے، تو اس سے میں معلوم نہیں جو حقیقی اسماعیلی ہیں، جو فیتھ فل ہیں، وہ کس طرح سوچتے ہوں گے. اس کی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ مانتے ہیں کہ جو نور، نور نبوت تھا، وہ پیغمبر سے علی میں منتقل ہو گیا، تو اس میں کترانے یا ہچکچانے کی کیا بات ہے کہ یہی ایک نور ہے، نور دو نہیں ہوتے ہیں. اگر نور کہیں دو ہو گئے یا نور کے متعلق دو کا تصور ہو گیا، تو دونوں ناقص قرار پائیں گے اور کامل نہیں کہلائیں گے. تو جو نور ہے وہ کامل ہے اور اس میں سب کچھ ہے. جو نور حقیقی ہے اسی میں نور امامت ہے، نور نبوت ہے، اور نور قرآن ہے. لہذا جو نور آپ کے نزدیک، جو نور اور آن حضرت سے مولا مرتضی میں منتقل ہو رہا تھا، اسی میں قرآن کی روح تھی اور قرآن کا نور بھی تھا. نور الگ، روح الگ، یہ نہیں ہے. جو عظیم روح ہے وہ یہ نور بھی ہے، اور جو نور ہے وہ روح بھی ہے. لہذا اس نور میں روح تھی. اور دوسری بات، آپ ایک اور واقعہ کو جانتے ہیں، میں صرف اشارہ سے یعنی ریمائنڈ کراؤں. اب ہم بلکہ سب مسلمین یہ مانتے ہیں کہ خدا نے اپنی روح آدم میں پھونک کی. میں سوال کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے؟ آیا نور یا خالی کوئی تاریخ روح؟ نہیں، وہ تو روح تھی اور نور تھا. وہ اگر روح کہیں تو روشن تھی، اور اگر نور مانے تو ایک زندہ روح کی حیثیت سے نور تھا. تو دوسرے سوال میں آپ سے یہ کروں کہ کیا یہ ایک دائمی واقعہ ہے کہ یا کہ مخصوص آدم کے لیے یہ بات ہے؟ آپ ذرا سوچ کے اپنے جنرل نالج کی روشنی میں سے مجھے یقیناً یہ جواب دیں گے کہ یہ اللہ کی عادت جو ہے وہ ایک سی رہتی ہے، اور خصوصاً اللہ کی عادت جو ہے وہ بنیادی کاموں میں بدلتی نہیں ہے. جو دین کے عظیم کام ہیں ان میں اللہ کی عادت جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے، اور خصوصاً آدم میں خدا نے جو روح پھونکی تو یہ کام ہمیشہ ہوتا رہا. اور دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ خدا کا جو فعل ہے، آیا خدا خود کرتا ہے یا انسانی کامل یعنی پیغمبر اور امام جو کام کرتے ہیں وہی کام خدا سے منسوب ہوتا ہے؟ میں یہ آپ سے سوال کروں. آپ جو ہمارے خوشمند عزیزان ہیں ضرور مجھے یہ جواب دیں گے کہ نہیں، خدا کا اپنا کوئی فعل نہیں ہے. جو فعل پیغمبر کرتا ہے، جو فعل امام کرتا ہے، وہی خدا سے منسوب ہوتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں نے کیا. تو ہر سابق پیغمبر یعنی ہر پہلا پیغمبر اپنے جانشین کو اسم اعظم سونپتا ہے، دیتا ہے. تو اسم اعظم اور بول کا دینا خدا کی روح کو پھونکنا ہے، یہ فعل خدائی ہے. آپ کو کوئی دائی بول دیتا ہے یا کوئی پیر دیتا ہے یا امام خود دیتا ہے, تو مان لیجئے کہ خدا آپ میں وہی روح پھونکتا ہے جو آدم نے اس نے پھونکی تھی. تو میں کہاں سے کہاں آیا اور میری گفتگو مربوط ہے کہ میں روح کی بات کرتا ہوں, نور کی منتقلی کی بات کرتا ہوں, کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں بڑے تھے, وہ رسول خدا تھے. تو آپ اس میں کوئی شک نہ رکھیں کہ آن حضرت نے جناب مرتضی علی کو بول دیا, چونکہ نور دینا چاہتے تھے. تو نور دینے کا طریقہ بس ایک ہی ہے, دو نہیں, وہ علم ہے, وہ توجہ ہے, وہ محبت ہے, وہ نظر ہے, وہ بول ہے, وہ اس نظر. اسی پل سے نور کی منتقلی ہو جاتی ہے اور باطن میں علی کا جو کچھ مرتبہ ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ نور باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. کیوں؟ آپ پوچھیں گے کہ اس کی وضاحت چاہیے, اس کا ثبوت چاہیے, اس کے لیے دلیل چاہیے کہ نور کس طرح باپ بھی ہو سکتا ہے اور بیٹا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, جب کسی بھی امام میں نور آتا ہے تو اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. کیا وہ پیغمبر کا نور نہیں ہے؟ ہے. کیا وہ خدا کا نور ہے؟ نہیں ہے. ہے. کیا وہ امام کے آبا و اجداد کا نور ہے؟ نہیں ہے. ہے. کیا امام کے والد بزرگوار کا نور ہے؟ نہیں ہے. ہے. کیا یہ نور امام کا اپنا نور؟ نہیں ہے. ہے. کیا یہ نور امام کے بیٹے کا نور؟ نہیں ہے. ہے. تو چونکہ نور کے اندر یعنی ماضی نہیں ہے, مستقبل نہیں ہے, حال نہیں ہے, تو وہ یہ نور کہہ سکتا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں؟ کبھی کہہ سکتے میں تمہارا باپ ہوں؟ کبھی کہہ سکتا کہ میں پیغمبر ہوں؟ کبھی کہہ سکتا کہ میں خدا ہوں؟ کبھی کہہ سکتا کہ میں نور قرآن ہوں؟ کبھی کہہ سکتا کہ میں نور معرفت ہوں؟ کبھی کہہ سکتا کہ میں نور ایمان ہوں؟ کبھی کہہ سکتا کہ میں جملہ مومنین کا نور ہوں؟ کیا ان میں سے کوئی بات جھوٹ ہے؟ ارے بابا, دنیا کی چیزیں نارسا ہیں, محدود ہیں, امام حقیقتوں کو ایک چیز پیش نہیں کر سکتی, اس لیے ہر چیز کی خاصیت کو ظاہر کرنے کے لیے الگ 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 ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, تبھی تو چیزوں کی کمی پوری ہو جاتی ہے. لیکن روحانیت ہے کہ ایک ہی چیز تمام اشیاء کی نمائندگی کرتی ہے اور خصوصاً نور, اس میں کیا کمی ہے؟ تو لہذا وہ نور نور علی تھا, وہ نور نور نبی تھا, وہ نور نور خدا تھا, وہ نور نور معرفت تھا, وہ نور نور پنجتن تھا, وہ نور نور قرآن تھا, وہ نور نور مومنین تھا. اس کی کئی نسبتیں ہیں. مثنوی مولوی اپنی منظوم کتاب میں یعنی کتابی مثنوی میں کہتا ہے, ایک شخص کی نسبتوں کو دیکھو. ایک شخص کی رشتہ داریوں کو دیکھو. ایک ہی شخص سے وہ کسی کا داماد ہے تو کسی کا خسر ہے, تو کسی کا بھائی ہے تو کسی کا ماموں ہے, کسی کا بھانجا ہے تو کسی کا بیٹا ہے. ایک ہی شخص ہے لیکن اس کی نسبتیں مختلف ہیں. بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. تو کیا ایک انسان کی اتنی نسبتیں ہوا کرتی ہیں تو نور کی نسبتیں محدود ہونی چاہیے؟ نہیں, نور کی نسبتیں محدود نہیں ہیں. لہٰذا اس میں ہمیں آپ کو اس میں کیا خوف ہے کہ اگر ہم مانیں کہ وہ نور نبی تھا, وہ نور نبی تھا تو نور علی تھا. ابھی ہم نے ثبوت پیش کیا نا کہ ایک ہی نور کبھی باپ سے منسوب ہو کے کہلا سکتا ہے کہ باپ کا نور ہے, کبھی آنے والے اور ہونے والے بیٹے سے منسوب ہو کے کہلا سکتا ہے کہ یہ بیٹے کا نور. یہ نور کی عادت ہے, یہ نور کا مزاج ہے, یہ نور کا قانون ہے. لہذا اس کے لیے جاننے کی ضرورت ہے. اس دین کے اندر اتنی خوبیاں ہیں اور اس کے اندر اتنا حسن جمال ہے, اسے جواہرات سے بھرپور ہے, کہ کی کیا اس کی تعریف کریں، تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان ایمان، اس گفتگو سے آپ نے صرف ایک اندازہ لگایا کہ معرفت کی کیا شان ہے اور دین کے کیسے کیسے اسرار ہیں اور قرآن کی حقائق اور نور کے کتنے پہلو ہیں، کیسی حقیقتیں ہیں، کتنے ایسے بید ہیں جو ابھی تک معلوم نہیں ہیں۔ ہم تو ان بیدوں سے نواقف ہیں، ہم تو ان بیدوں سے بے خبر ہیں، ہم تو ان خزانوں تک جانے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے ہیں۔ میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ میں اس علم کے لیے تڑپ پیدا ہو جائے، ایک شوق پیدا ہو جائے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے خداوند کے لیے شکر گزار ہوں گے کہ آپ کا راستہ ایسا ہے، آپ کے امام ایسے ہیں، اور نور ایک ایسی ہمگیر حقیقت کا نام ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کو آپ کے وقت کے پیش نظر یہاں پر ختم کروں گا۔ شکریہ کہ آپ نے توجہ دی، مہربانی۔ یعنی
انہوں نے سوال کیا میری اس موجودہ گفتگو کے حوالے سے، فرمایا کہ آپ نے تو واقعہ آدم کے سلسلے میں کہا کہ خداوند نے آدم میں اپنی روح فون کی، اور دوسری مثالوں میں بھی جب امام ہر پیغمبر اور ہر امام اپنے وارث کو، اپنی جانشین کو جب یہ روح پھونکتے ہیں یا اس میں عزم دیتے ہیں، تو یقیناً وہ اس میں عزم بہت کم عرصے میں اس ہستی کے اندر بولنے لگتا ہے اور وہ ایک زندہ نور کی حیثیت سے اپنا کام کر جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مولا وفا مریدوں کو جب اس میں عزم دیتے ہیں، اور اگر آپ کے کہنے کے بموجب یہ خداوند کا روح پھونک دینا ہے، تو اس میں کیوں ایسا ہے کہ اس کا نتیجہ خاطر خواہ نہیں نکلتا اور بہت سے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں؟ اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی دانشمندی سے سوال کیا کہ شاید ہی کوئی ایسا سوال کر سکے، بہت ہی سنجیدگی سے، اور یہ ایک طرح سے بہت مشکل بھی ہے اس کا جواب، لیکن مشکل نہیں ہے۔ یہ کہ ہر پیغمبر اور ہر امام کو جو مواقع فراہم ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ ہیں، اس میں بہت ہی خاص مقام ہے، وہ ایک اونچا مقام ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ سوال ہوگا کہ پیغمبروں کو یہ موقع، یعنی خصوصی طور پر کیوں دیا گیا کہ وہ نورانی فیملی میں سے ہیں، ان کے گھرانے ایسے ہیں کہ وہاں روحانی ترقی نہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ ممکن اس میں اعتراض اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ سوال نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبروں کا دنیا میں آنا تو بنی نوع انسان کی بہتری ہی کے لیے ہے۔ اگر ان کو خصوصیت دی گئی ہے یا بڑی اہمیت دی گئی ہے یا وہ اعلیٰ مقام پر ہیں، تو اس کا فائدہ نہ صرف ان کی ذات تک محدود ہے بلکہ اس کا عظیم اور وسیع فائدہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ لہذا اس میں اس نوعیت کا سوال پیدا نہیں ہوگا کہ ان کو یہ مرتبہ کیا حاصل ہے۔ اب میں اس خصوصیت کے ثبوت کے بعد یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہاں چونکہ موقع ہی ایسا ہے، وہاں چونکہ مرتبہ ہی ایسا ہے، وہاں چونکہ علم ہی ایسا ہے، وہاں چونکہ ماحول ہی ایسا ہے، چونکہ وہ پیغمبر ہیں، لہذا ان کے لیے بڑی آسانی سے اسم اعظم اپنا کام بہت جلد کر جاتا ہے۔ اور اب آئیے کہ مریدوں میں یہ جو تاخیر ہوتی ہے اس کی ذرا توجہ کریں۔ دیکھیے، اگر کوئی مومن اسم اعظم کے لحاظ سے خاطر خواہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا ہے और वो बराबर मेहनत उठाता रहता है, मुशक्कत करता जाता है और सुबहखीजी करता है, इबादत करता है, जो कुछ भी हो सके तो वो मेहनत करता है। तो इससे क्या होगा, इस बंदा मोमिन का जर्रा जर्रा, मुशक्कत का हर जर्रा, हर मिकदार और हर चीज इसके आमाल नामा में जमा हो जाएगी। और जब बंदा मोमिन इस दुनिया से आलम आखिरत को पूछ कर जाएगा तो उस वक्त इससे का सारा सवाब, इसकी तमाम फजीलतें उसको मयसर आएंगी और वो वहाँ रिश्तों बड़े काम की कामयाबी के बाद हासिल करेगा। क्योंकि बहिष्ट नहीं कहते हैं मगर बड़े काम की कामयाबी को, जिस तरह हम ये मानते हैं कि दुनिया में, इस दुनिया में हर मोमिन रूहानियत की बहिष्ट को नहीं पा सकता है, लेकिन वो उम्मीद है बल्कि यकीन है कि इस दुनिया में से जाने के बाद उसको बहिष्ट मिलेगी। लेकिन बहिष्ट किस रंग में और किस हैसियत से मिलेगी, इसी तरह मिलेगी कि वो उसको इसमें आजम का जो काम है उसका दरवाजा खुल जाएगा, उसके मराहिल बड़ी आसानी के साथ तय हो जाएंगे और वो एकदम से पैगम्बरों के पीछे पीछे, इमामों के पीछे पीछे चलने लगेंगे। तो जो यानी कसर यहाँ बाकी रहती है वो वहाँ निकल जाएगी और एकदम से वो पैगम्बरों को जा लेगा, यानी उनके पीछे पहुंचेगा। लिहाजा क्या ही शान है कि मायूसी नहीं है और ये बड़ा काम का लेना हिकमत से खाली नहीं है कि इसके बहाने से बड़ी रियाजत होती है। और अगर किसी मोमिन को इसका अफसोस होता है तो उस अफसोस में भी बड़ा सवाब है, और दिल दुखता है तो इस दिल के दुखने में भी बड़ा सवाब है, ये भी इबादत है। और अगर कोई मोमिन कहता है कि मौला का तो इसमें क्या कसूर है, मेरा कसूर है, तो यूँ कहने में भी बड़ा सवाब है। और कहता है कि मैं अलबत्ता कमतर हूँ, या कहता है दूसरे लफ्जों में मैं गुनाहगार हूँ, गुनाह नहीं होता तो मैं अब तक के कहाँ कहीं से कहीं जा चुका होता, तो यूँ ख्याल करने में भी अदब है, आजीजी है। तो मतलब इसमें बहुत अजीम हिकमत है। और इमाम जो इतने मुरीदों को देते हैं वो सारे कामयाब नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब काम जाया है। इसमें बहुत नेकी है, इसमें बहुत सवाब है और इसमें बहुत आमाल है। और फिर जैसे ही इस दुनिया से फिराहत मिलेगी तो कोई रुकावट, कोई चीज यानी सामने रुकावट के लिए नहीं होगी और बंदा मोमिन नफ्से अमारा से निजात पाएगा और जिसम जो बाईस रुकावट है उससे वो आश्र बाड़ी में मुंतकिल हो जाएगा और बड़ी आसानी के साथ क़यामत में वो आनंद फानंद इबादत में रूहानियत के बहुत से मराहिल को देखा है। ये